سب سے پہلا مرحلہ سراب کا ہے، ان آرگینک میٹر، دوسرا مرحلہ ماء کا ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، آج سائنس کہتی ہے کہ ہر شے کا آغاز ان آرگینک میٹر کے بعد، جب آرگینزم کا پروسیس شروع ہوا، وہ آرگینک لائف میں جب بدلی ہر چیز، تو اس کا آغاز پانی سے ہوا، آج سائنس کہتی ہے. اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ پہلا مرحلہ مردہ بیجان شے کا ان آرگینک میٹر کا تھا، اس کو تراب کہا، اور جب زندگی کا آغاز ہوا تو پہلا مرحلہ ماء یعنی پانی کا آیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر جاندار شے اور ہر زندگی کے مظہر کو پانی سے نکالا. تیسرا مرحلہ فرمایا تین، دیٹ از کلے. چوتھا مرحلہ فرمایا تین لازب، ٹیکی کلے، ایڈسوربشن کا مرحلہ ہے. پانچواں مرحلہ فرمایا سلسال من حمع مسنون، یہ اولڈ فزیکلی آلٹرڈ مڈ ہے، وقت گزرنے کے ساتھ جو خشکی کے مرحلے کو پا گئی. اور چھٹا مرحلہ فرمایا سلسال کل فخار، نیئرلی ڈرائیڈ مڈ ہے، یہ کیمیکل پروسیس میں سے گزر کر بالکل بچتی ہوئی حالت کو، صاف حالت کو پا جانے والی حالت. اور چھٹا اور ساتواں مرحلہ سلالہ من تین، یہ مٹی کا جوہر ہے، یہ کیمیکل ایولیوشن کے پروسیس جو قرآن مجید نے بیان کیے اور جن کی تصدیق آج کی سائنس نے کی. اور حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ دو مطالعے ہیں، ایک مطالعہ انسان ہے، ایک مطالعہ کائنات ہے. انسان کے مطالعے کے بعد میں سائنس نے جو چیلنج دیا وہ آپ سن چکے، اور مطالعہ کائنات کے باب میں آج جو اجرام فلکی، جو کرسٹیل آرگنائزیشن، جو فلکی تنظیمات اور اجرام، اور یہ عالم افلاک کی مختلف نظامات کا ذکر آتا ہے سائنس میں، ان کا ذکر قرآن مجید میں مختلف اصطلاحات کے ساتھ موجود ہے. مختلف کرسٹیل آرگنائزیشن کا جو سٹرکچر ہے، اگر ہم موجودہ سائنس کے کرسٹیل سٹرکچر کو اسٹڈی کریں، یعنی فلکیاتی نظام اور اس کے ڈھانچے کو اسٹڈی کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں مختلف قسموں کے اجرام پائے جاتے ہیں، اور قرآن مجید نے ان اجرام کا ذکر کیا. ان میں سے ایک کو نام دیا شمس. کیا نام دیا؟ شمس، جس کو ہم سن کہتے ہیں. اور شمس کی تعریف کی جا علی الشمس سراجا، کہ ہم نے سورج کو ایکچوئل لائٹ کا سورس بنایا، یعنی روشنی کا منبع بنایا. سراج روشنی کے منبع کو کہتے ہیں، چراغ سے تعبیر کیا. سورج کو روشنی کا ایکچوئل سورس بنایا، منبع بنایا، اسے سراج کہا، اور یہ منور ہے، روشنی دینے والا ہے. اور دوسری چیز کو کہا قمر، مون. اب دیکھنے میں سورج بھی روشن نظر آتا ہے، دیکھنے میں چاند بھی روشن نظر آتا ہے، لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ سورج روشنی دیتا ہے، اور چاند سورج کی روشنی کی انعکاسی شعاؤں سے چمکتا ہے. چاند فقط روشن ہے، منور ہے، وہ روشنی کا خود منبع نہیں. قرآن مجید نے اس آج کے فرق کو 1400 سال پہلے واضح کر دیا. سورج کو کہا جا علی الشمس سراجا، کہ سورج کو روشنی دینے والا منبع بنایا. اور چاند کا فرمایا جا علی القمر فیہن نورا، اور ان افلاک کے نظام کے اندر چاند کو منور کیا، روشن کیا. اور تیسری آرگنائزیشن، اس کو نام دیا نجم. نجم النجوم، اسے سٹار کہا گیا. اور فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور النجم الثاقب کا ذکر قرآن مجید میں آیا. تو تیسری قسم کی باڈیز کو نجم اور نجوم کا نام قرآن نے دیا، تاکہ پتہ چلے واضح طور پر اصطلاحات کے ذریعے کہ شمس ایک جدا آرگنائزیشن ہے، قمر ایک جدا کرسٹیل باڈی ہے، اور نجم ایک جدا کرسٹیل باڈی ہے. اور چوتھا، ترجمہ کرنے میں تو نجم کو بھی ستارہ کہہ دیتے ہیں، کوکب کو بھی ستارہ کہہ دیتے ہیں، مگر نہیں، قرآن مجید نے جدا کیا، نجم کو ستارہ کہا اور کوکب کو سیارہ کہا. اور چوتھا نام دیا کوکب، اور کوکب کے لیے قرآن مجید نے کہا کل فی فلکی یسبحون، یہ سارے سیارگان اپنے اپنے فلک اور اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں. اور جب امام غزالی علیہ رحمت نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور اپنے باق کلامزہ کو بیان کیا کہ یہ تمام سیارگان اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے فلک میں حرکت پذیر ہیں، سفر پر ہیں، اور آیت پڑھی کل فی فلک یسبحون، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میرے ایک سوال کا جواب چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ سیارگان فلکی کی حرکت دوہری حرکت، دوہری حرکت، یعنی یہ اس سمت سے ادھر بھی جاتے ہیں اور اپنا دائرہ مکمل کرنے کے لیے پھر اس سمت سے پلٹ کر ادھر بھی آتے ہیں. تو جب تک معقول حرکت نہ ہو تو دائرہ تو مکمل نہیں ہوتا نا. یعنی نصف دائرے کی سمت یہ ہے اور بقایا نصف دائرے کی سمت یہ ہے, آپ سمجھ گئے نا. تو دائرہ ان کی حرکت کیونکہ مدار میں ہے, دائرے میں ہے, اس لیے دوہری حرکت ہے, معقول حرکت ہے, سیدھی بھی ہے الٹی بھی ہے. اس شخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن ہر حقیقت کو بیان کرتا ہے, یہ فرمائیے کہ قرآن مجید میں سیارگان فلکی کی ایک حرکت کا تو ذکر ہے, یہ جو دوسری حرکت ہے معقوص الٹی حرکت اس کا ذکر کہاں ہے؟ امام غزالی نے فرمایا کہ بیٹے اس پہلی حرکت کا ذکر کہاں ہے وہ تو بتا دے, دوسری حرکت کا ذکر میں بتاتا ہوں. اس نے آیت پڑھی کلن فی فلکی یسبحون کہ تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا بلیک بورڈ نہیں, یہ نقطہ بلیک بورڈ پر سمجھانے والا تھا, کام ذرا زیادہ کنسنٹریٹ کریں سمجھ آ جائے. امام غزالی نے جواب دیا کہ بیٹے اس آیت کو کلن فی فلکن, کلن فی فلکن کے تین الفاظ, اس کا معنی ہے ہر سیارہ اپنے مدار میں, یسبحون یسبحون کا معنی ہے حرکت کر رہا ہے, تیر رہا ہے. تو یسبحون کی حرکت کا لفظ تو کامن ہو گیا. فرمایا کہ کلن فی فلکن اس کو سیدھا پڑھ تو سیارگان فلکی کی سیدھی حرکت, اسی کو الٹا کر کے پڑھ تو الٹی حرکت کا ذکر ہے. اس نے الٹا کر کے پڑھا تو فرمایا کلن فی فلکن, کلن میں پہلا حرف کون سا ہے؟ کاف. اور ادھر کلن فی فلکن میں آخری حرف کون سا ہے؟ کاف. اب الٹا کریے گا, کلن فی فلکن میں ادھر پہلا حرف کاف, ادھر آخری حرف کاف. اب کلن میں دوسرا حرف کون سا ہے؟ لام. ادھر فلکن کی کاف کے بعد کون سا حرف ہے؟ فلکن, لام. تو یہاں کلن بنا, ادھر پیچھے آئے تو وہ بھی کلن بنا, اس کے بعد آیا کلن فی فلکن. تو فی میں ادھر پہلا حرف کون سا ہے؟ فے. ادھر فلکن کاف لام کے بعد کون سا حرف ہے؟ فے. اور فی کی آگے آتی ہے یہ, اور فلکن کے بعد وہی فی کی یہ. تو فرمایا یہ کلن فی بن گیا, اور اسی طرح آگے چلا تو کلن فی فلکن میں, جب آپ کلن فی فلکن میں آئے تو یہی کلن فی فلکن جب سیدھا پڑا تو وہ بھی کلن فی فلکن بنا, جب الٹا پڑا تو وہ بھی کلن فی فلکن بنا. تو الفاظ وہی رہے, ایک سمت سے پڑا تو سیارے کی سیدھی حرکت کا بیان ہو گیا, الٹی سمت سے پڑا تو معقوص حرکت کا بیان ہو گیا. یہ قرآن مجید کے سربستہ راز ہیں, جن کو سمجھنے کے لیے چاہیے کہ قرآن مجید کے سینے اور قرآن مجید کے پردوں کو منکشف کر کے انسان نور بصیرت کے ساتھ اندر جھانکے. تمہارا کر رہا تھا کہ ان سیارگان کے لیے کوکب کا لفظ استعمال کیا, اور کوکب کو کہتے ہیں پلینٹ. کیا کہتے ہیں؟ تو سن کا ذکر آیا, مون کا آیا, سٹار کا آیا, پلینٹ کا آیا. اب پلینٹ کے بعد ایک پانچواں, آج کی سائنس نے ایک پانچویں کیلسٹیئل باڈی کا بھی انکشاف کر لیا ہے, اور اس کو کہتے ہیں کومٹ. اہل علم جانتے ہیں ایک پانچویں باڈی ہے افلاکی, اس کا نام ہے کومٹ. اور شاید یہ تصور تھا کہ قرآن چار تصورات دے کر خاموش ہوتا ہے, مگر واقعہ یہ ہے کہ قرآن نے کومٹ کا بھی ذکر کیا, اور اس کا نام ہے الکنس. قرآن میں فرمایا لا اقسم بالخنس الجوار الکنس, اس الجوار الکنس کو آج کی سائنس نے کومٹ کہا. اس کومٹ کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ کومٹ, یہ وہ سیارے ہیں کہ جو نظر آتے ہیں ایک وقت کے لیے اور پھر طویل مدت کے لیے چھپ جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, پھر مدت کے بعد نکلتے ہیں, نظر آتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں. تو ان کی خوبی یہ ہے کہ کبھی چھپتے ہیں کبھی دکھائی دیتے ہیں. اور قرآن مجید نے کہا کہ مجھے قسم ہے ان سیاروں کی جو کبھی چھپتے ہیں کبھی دکھائی دیتے ہیں. کبھی چھپتے ہیں کبھی دکھائی دیتے ہیں. اور جب یہ ذکر قرآن مجید نے کیا اس کومٹ کا, تو سولر سسٹم کا ایک بہت ایک نمایاں کومٹ, اس کا نام ہے ہیلیز کومٹ. کیا نام ہے؟ ہیلیز کومٹ. اب میں آپ کو اپنی ایک تفسیر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں, اور ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں اس تفسیر کا کہ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک واقعہ ہو جائے تو بعد میں اسے بیان کرتے ہیں, یہی الزام ہے نا. ٹھیک بات ہے. یہ ہیلیز کومٹ, یہ قرآن مجید کی روح سے کہ کبھی چھپتے ہیں کبھی دکھائی دیتے ہیں. یہ ہیلیز کومٹ سولر سسٹم کا ایک کومٹ جو ہے الکنس, یہ 10 اور 11 اپریل کی 1986 پچھلے سال 10 اور 11 اپریل کی درمیانی رات میں نظر آیا.
اور نیو یارک میں لوگوں نے اسے دیکھا.
60-70 افراد کو ایک فلائٹ لے کر آسمانوں کی طرف گئی, اور میں اس دن اتفاق سے نیو یارک میں تھا,
میں خود امریکہ میں تھا.
تو وہاں کے چیلنجین والوں نے دیکھا, اخبارات نے تفصیل کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز بیان کی, اور 76 برس کے بعد یہ ہیلز کومیٹ اس رات دکھائی دیا. 10 اور 11 اپریل کی درمیانی رات کو 1986 میں یہ کومیٹ 76 برس کے بعد نظر آیا, اور قرآن نے کہا کہ طویل عرصے کے لیے چھپ جاتے ہیں پھر دکھائی دیتے ہیں. اور میں نے اس آیت کریمہ پر, یہ پچھلے سال کی بات ہے جو نظر آیا, اس آیت کریمہ پر 5 سال پہلے لکھا تھا. میں 1981 کی بات کر رہا ہوں, وہ تفسیر میری خالی لکھے ہوئے مسودے کی شکل میں نہیں ہے, وہ مطبوعہ ہے. 5 سال پہلے سے وہ نسخہ تفسیر قرآن کا چھپا ہوا ہے, غالباً میری تفسیر میناج القرآن کی قسط نمبر 35 ہے. یعنی آپ میں سے کوئی دوست لاہور رابطہ کر کے اس چھپے ہوئے قسط کو دیکھ سکتا, 35 نمبر قسط, اور وہ قسطیں بعد میں 70 نمبر تک چھپ چکی تھی. تو 81 میں 5 سال پہلے اس قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اس میں بیان کیا, تو یہ 76 سال کے بعد اب الکنت کا جو کامٹ ہے 76 سال کے بعد 1986 کے اپریل میں نظر آئے گا. یہ امر سائنسی حقیقتوں سے سامنے آتا ہے, کوئی نئی ایجاد کو ہماری ایجاد تو نہیں, لیکن قرآن مجید کی بیان کردہ یہ حقیقت اور سائنسی تحقیق کی مطابقت کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی حقیقت کو جس نے قرآن نے ڈکلیئر کیا, سائنس نے اس کو اسٹیبلش کیا, وہ اپنی مقرر تاریخ, مقرر مہینے, مقرر دن پر اپنی جگہ منظر عام پر آیا. تو یہ ٹیرسٹریل باڈیز کا جو تصور قرآن مجید نے دیا ہے, اس سے آفاقی فرمایا اللہ نے سنریہم آیاتنا فی الآفاق کثیر ینفذون, لوگوں ہم تمہیں اپنی نشانیاں اس خارجی کائنات کے اندر بھی دکھا دیں گے اور تمہارے نفوس کی باطنی کائنات کے اندر بھی دکھا دیں گے, تم جانچ کے دیکھو تو صحیح, تمہیں پتا چلے کہ اندر کس طرح رب اپنی قدرتوں کے ساتھ بستا ہے اور خارجی کائنات میں کس طرح اس کے جلوہ حسن بکھرے ہوئے نظر آتے. حاضرین محترم, اس تصور کے بعد اب اگر آپ مزید میں ایک اور 2-3 اہم چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں اور ایک اور آخری پہلو کی طرف آ رہا ہوں جس کے بعد ہم گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بڑا اہم حصہ ہے. اگر آپ اس پر کچھ اور بھی اسٹڈی کرنا چاہیں تو اس وقت میرے سامنے میری ایک اپنی کتاب ہے, اس کتاب میں سے میں نے کچھ بھی ابھی تک پیش نہیں کیا. اس کتاب کا نام ہے مناہج الانسان فی لفظ القرآن, یعنی لفظ قرآن کے معنی پر. یہ 100 صفحے کی ضخیم یعنی بڑی صفحات کے سائز کی کتاب ہے لفظ قرآن کے معنی پر. اس کے صفحہ 16 سے لے کر آن ورڈ قرآن اور سائنس کی بحث شروع ہوتی ہے, اور یہ امر اس میں بیان کیا کہ سائنس کا یہ کہنا کہ کائنات کی تخلیق, ساری تخلیق پھر ایک یونٹ سے ہوئی, اس کو قرآن مجید نے بیان کیا, کانتا رقن فتخنا ہوما, کہ ایک یونٹ آف کریشن تھا, پہلے ساری کائنات زمین و آسمان دونوں جڑے ہوئے تھے, ایک یونٹ آف کریشن تھا, اچانک یہ جدا ہو گئے اور دو سیپریٹ پورشن بن گئے. قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کر چکا کہ یہ زمین و آسمان کانتا رقن باہم جڑے ہوئے تھے, فتکنا ہوما, پس ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا. اور اس طرح یہ سارے حقائق جو قرآن مجید میں آئے ہیں اور خلق اتوار کے پورے تصورات یہ قرآن مجید میں موجود ہیں. آپ ان کو اگر تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کو آپ لے کر مزید ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. اور ویسے میرے اپنے کچھ بکلیٹ ان قریب چھپ رہے ہیں اسلام اینڈ سائنس پر اور اسلام اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس پر, تو آپ ان کی ڈیٹیل ان میں بھی پڑھ سکیں گے. اب میں آخر میں دور حاضر کے سائنسی چیلنج کے حوالے سے اب میں میڈیکل سائنس کی طرف آ رہا ہوں, اس لیے کہ میڈیکل سائنس کی وہ کچھ حقائق, وہ کچھ پہلو ہیں جو آج منظر عام پہ آئے, اور آج سے پہلے ان کا کوئی تصور انسانی عقل اور شعور کو نہ تھا. مگر قرآن کی عظمت اور اسلام کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ 14 صدیاں پہلے بڑے بڑے باریک طبی حقائق کو بیان کر چکے. اب آئیے اس سے اسلام کے اس عصر حاضر کے چیلنج کو اور ادھر اسلام کے نظام کو, اسلام بطور دین کی تعلیمات, ان دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے اندازہ ہوگا کہ وہ حکم جو ہم ظاہر میں ایک عام سا حکم تصور کرتے ہیں, مگر اگر بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے کہ عام نہیں, کتنا بلند اور کتنا عظیم تصور ہے. طہارت کا تصور, قرآن اسلام نے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ طہارت کا تصور دیا اور نظافت کو ایمان کا حصہ قرار دیا. اب ہمیشہ پیشاب اور رفع حاجت کے بعد اسلام نے تعلیم دی کہ پانی کے ساتھ مقامات کو دھویا جائے, یہ طہارت کا بنیادی تصور ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ فقط طہارت کا تصور ہے پر اس کے اندر کوئی سائنسی اور طبی حقیقت کار فرما نہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ بس اس سے پاکیزگی ہوتی ہے, گندگی دھل جاتی ہے, جسم صاف پاک ہو جاتا ہے, یہ بات اپنی جگہ درست، مگر ہم تو سائنسی تحقیق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج کی میڈیکل سائنس کی تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر رفع حاجت کے بعد پانی کا استعمال نہ کیا جائے، اور مغرب میں آپ کو معلوم ہے کاغذ کا استعمال ہوتا ہے فقط، اور فقط کاغذ کا استعمال کیا جائے اور پانی کا استعمال نہ کیا جائے، یعنی اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے بھی مغرب میں جنہوں نے پانی چھوڑا اور کاغذ کو استعمال کیا، اور خود تحقیق پیش کرنے والے بھی مغرب کے سائنسدان، وہ کہتے ہیں کہ اگر کاغذ استعمال کریں اور پانی کو ترک کر دیں تو ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے اسی مقام پر. وہ بیماری اس کا نام ہے پائلونیڈل سائنس. وہ ایک بالدار پھوڑا ہوتا ہے اور اگر پہانے کی جگہ کے قریب یہ ہو جاتا ہے، اگر یہ ہو جائے تو اس کا کوئی علاج میڈیکل سائنس میں نہیں سوائے آپریشن کے. ہاں وہ کہتے ہیں ایک ہی علاج ہے کہ ہمیشہ رفع حاجت کے بعد اسے پانی سے دھو دو. یہ تصور اللہ کے رسول نے جو دھونے کا دیا، آج بیماریوں کے مرحلے سے گزر کر انہوں نے کہا کہ آپریشن سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ پانی سے طہارت حاصل کرو، اور پیشاب کے راستوں میں اگر پانی سے اس کا طہارت نہ کی جائے تو ایک اور پائلو نیفرائٹس ایک اور مرض ہے، اور یہ پیشاب کے راستوں سے گردوں میں پیپ پیدا ہو جاتی ہے، اور بطور خاص عورتوں میں پخانے کے جراثیم جب پیشاب کی نالیوں میں جاتے ہیں اور سوزش اور پیپ کا باعث ہوتے ہیں اور گردوں کی پیچیدہ امراض کا باعث ہوتے ہیں، اس مرض اور جراثیم کے باعث، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا اور کوئی علاج نہیں، اگر یہ مرض کسی کو لاحق ہو جائے تو یہ لا علاج مرض ہے. اس کا ایک علاج فقط ایک ہے، وہ یہ کہ جب پیشاب کرو اور بہانہ کرو تو اسے پانی سے طہارت دے دو. اس طرح وضو، آپ سارے اعضاء آپ کے بدن کے کپڑوں سے ڈھکے ہیں اور سارے اعضاء جسم کے اللہ نے سوراخ بند رکھے ہیں سوائے ناک اور منہ کے، یہ دو وہ سوراخ ہیں جن کا منہ کھلا ہے، باقی سب اعضاء ان کے سوراخ یا بند ہیں یا کپڑوں سے ڈھکے ہیں. ناک اور منہ یہ دو وہ راستے ہیں، اور اس طرح کان کا کچھ حصہ، یہ وہ دو جگہ ہیں کہ جن جو کھلے ہیں، کان آدھا اور ناک اور منہ کا پورا حصہ، تو اس کا باقی تمام جراثیم روکنے کے لیے کپڑا موجود ہے اور فطرتی قدرتی پروسیس موجود ہے، مگر یہ وہ دو راستے تھے جن سے جراثیم، ہوا کے گندے جراثیم اندر جاتے ہیں اور انسان کی بیماری کا باعث بنتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے وضو کا حکم دیا اور آغاز کیا یہ کیا کہ وضو کا آغاز کلی سے کریں کہ گلے تک منہ اٹھا کے غرارے کیے جائیں، اور دن میں پانچ مرتبہ جب وضو کو ریپیٹ ہو تو ہر قسم کا داخل ہونے والا جرثومہ ختم ہو جائے، اور ناک کو اگلی ہڈی تک ناک میں پانی پہنچایا جائے تاکہ اسے بھگویا جائے، اس لیے کہ ناک کے بالوں میں جو جراثیم رک گئے ہیں وہ ہر بار وضو کرتے ہوئے ناک کے پانی کے بعد جراثیم دھل جائیں. اس کے بعد آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ پانی کے اندر بھوک نہ ماری جائے، سانس پانی کے اندر نہ لیا جائے، کہ منہ کے اندر جراثیم ہوتے ہیں بیماریوں کے، وہ جب آپ پانی کے اندر سانس لیں گے تو پانی منتقل ہو جائیں گے اور وہ پھر اس طرح آپ کو بیماری کا باعث بنیں گے. اور اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفخ فی طعام ولا شراب ولا یتنفس فی اناء. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ کھانے کی چیزوں کے اندر تھوک مارتے، نہ پانی کے اندر حضور سانس لیتے، اور نہ برتنوں کے اندر سانس لیتے. فرمایا جب پانی پیو تین سانسوں سے پیو، منہ کو گلاس کے باہر نکال کر سانس لو تاکہ جراثیم اندر نہ جائے. حاضرین محترم، اس طرح نماز کا ایک تصور سمجھانا چاہتا ہوں جو دور جدید کی سائنسی تحقیق کی روشنی میں نماز کے فوائد کیا ہیں، اس کے روحانی فوائد اپنی جگہ مسلم، اس کے اخلاقی فوائد، اعتقادی فوائد، باطنی فوائد اپنی جگہ مسلم، لیکن ہماری گفتگو کا موضوع سائنسی تحقیق کے حوالے سے بات کرنا ہے. اللہ پاک نے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک نماز کے اندر شفا ہے. یہ شفا قلبی بھی ہے، روحانی بھی ہے، باطنی بھی ہے، مگر ہم جسمانی شفا کی بات کر رہے ہیں. اور سائنس شفا کس طرح ہے؟ نماز شفا اس طرح ہے کہ یہ ہلکی پھلکی ورزش، اس میں قیام ہے، تکبیر تحریمہ ہے، اس میں قیام ہے، پھر اس کے بعد رکوع ہے، پشت کو گھٹنوں کو سیدھا رکھ کے پشت کو سیدھا کرنا ہے، پھر قوما ہے، پھر سجود ہے، اور سجود کا یہ انداز کہ پہلے ہاتھ زمین پر نہ لگیں، پہلے گھٹنے زمین پر لگیں، اور سجود کے بعد جلسہ ہے، پھر سجود ہے، پھر اس کے بعد قیام ہے، اور قیام یہ کہ جاتے ہوئے گھٹنے پہلے لگیں، ہاتھ بعد میں لگیں، اٹھتے ہوئے ہاتھ پہلے اٹھیں، گھٹنے پہلے اٹھیں، یہ پورا پروسیس قعدہ کے بعد، پھر دائیں طرف سر کو موڑ کر سلام کرنا ہے، بائیں طرف سر کو موڑ کر سلام کرنا ہے. جو شخص نماز ادا کرنے کا تعدیل ارکان کی صورت میں حق ادا کرتا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک تمام عضلات کی ہلکی ورزش نماز کے اندر ہو جاتی ہے.
یہ فیزیو تھراپی ہے, یہ ہلکی فیزیو تھراپی ہے, وہ سب فضلات کی ورزش ہوتی ہے اور فضلات کی امراض ختم ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور جو سائنسی تحقیق بتاتی ہے وہ یہ کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا جو کولیسٹرول کا لیول ہے, شریانوں کے اندر ایک چربی ہوتی وہ جم جاتی, اس سے انتریاں تنگ ہو جاتی, شریانیں تنگ ہو جاتی, خون کی نالیاں, ان کے تنگ ہونے سے خون کا پیسج راستہ تنگ ہو جاتا ہے, اور اس کا راستہ تنگ ہو جائے تو اس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں, اور اسی سے ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, دل پر خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور دل کی امراض پیدا ہوتی ہیں. تو ساری کی ساری امراض کولیسٹرول لیول کے اونچا ہو جانے سے پیدا ہوتی ہیں. اور یہ کولیسٹرول لیول کیا ہے, عام طور پر انسان کے اندر 150 سے لے کر 250 ملی گرام تک کولیسٹرول کا نارمل لیول ہے. مگر جب ہم کھانا کھاتے ہیں, جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانا کھانے کے فوراً بعد چربی بڑھ جاتی اور کولیسٹرول لیول بڑا ہائی ہو جاتا ہے. اور اگر ہلکی پھلکی ورزش کے ذریعے اس کولیسٹرول لیول کو نیچے نہ کیا جائے, ورزش پہلے لوگ مشقت کی کرتے تھے, پیدل چلنے کی کرتے تھے, بھاگ دوڑ کی کرتے تھے, لمبی واک کی کرتے تھے, لیکن آج مشینی زندگی میں جب یہ ورزشیں مشقت کی نہ ملے تو اللہ پاک نے ہلکی پھلکی ورزش کا ایک پروسیس دیا ہے. اس پروسیس کے ذریعے ہر کھانے کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس ورزش کے پروسیس سے جب آپ گزرتے ہیں تو اس سے چربی پگھل کے ساری اندر چلی جاتی اور کولیسٹرول لیول نیچے ہو جاتا ہے اور شریانوں کے پیسج قائم رہتے ہیں اور دل کے امراض سے آپ ہمیشہ بچے رہتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ حدیث میری نظر سے گزری ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں, اللہ کی نماز ادا کر کے کھانوں کی چربی کو پگھلا لیا کرو. یہ کس نے تصور عطا کیا آقا دو جہاں کو کولیسٹرول کا, کہ کھانے کی چربی شریانوں میں جمتی ہے اور وہ ورزش کرنے سے پگھلتی ہے. یہ کولیسٹرول کا تصور یہ آج کی کارڈیالوجی پیش کر رہی ہے, مگر 14 صدیوں پہلے آقا دو جہاں اپنی نگاہ بصیرت سے, اب یہ قرآن نہیں یہ حدیث ہے, اپنی نگاہ بصیرت سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نماز کثرت سے پڑھا کرو تاکہ کھانوں کی چربی پگھل جائے. اور نماز کا تصور کیا دیا, بڑی لطیف قابل توجہ بات, بڑی لطیف بات, ہماری نمازیں 5 اور کھانے کے اوقات کم و بیش 3 ہیں یا 2 ہیں. وہ وقت نماز کا جو خالی پیٹ آتا ہے, جب ہم خالی پیٹ ہوتے ہیں اور خالی پیٹ کی حالت میں جب نماز پڑھی جاتی ہے, ان نمازوں کی رکعتیں تھوڑی رکھی کیونکہ ورزش کی بھی کم ضرورت ہے, اور جو نمازیں کھانوں کے بعد آتی ہیں ان کی رکعتیں زیادہ رکھی ہیں تاکہ کولیسٹرول لیول پگھل جائے. نماز فجر خالی پیٹ پڑھی جاتی ہے, فقط 2 رکعتیں رکھی ہیں اور 2 سنتیں 4 رکعتیں. نماز عصر خالی پیٹ پڑھی جاتی ہے, اس کی فقط 4 رکعتیں رکھی. نماز مغرب خالی پیٹ پڑھی جاتی ہے, ماری ہلکی پھلکی چائے آدمی پی لیتا ہے, اثرانہ کر لیتا ہے, اس کی 7 رکعتیں رکھی. تو جو نمازیں خالی پیٹ میں پڑھی جانے والی تھی ان کی رکعتیں کم رکھی. اور آدمی دوپہر کو لنچ کرتا ہے, پیٹ قدرے بھاری ہوتا ہے اور مصروف زندگی میں لنچ کا موقع قدرے کبھی کم ملتا ہے, تو پیٹ بھر کے جب انسان کھاتا ہے تو اس کی 12 رکعتیں ظہر کی رکھی. اور چونکہ ظہر کے بعد بھی انسان کام کاج میں مصروف ہو سکتا ہے, تو کچھ ورزش نماز میں ہو گئی, بقایا چلنے پھرنے کی صورت میں ہو گئی, لیکن عشاء کی نماز سے پہلے انسان کھانا کھاتا ہے اور بستر پہ چلا جاتا ہے. چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب یہ سو جائے گا, چل پھر کے ورزش نہیں کرے گا, تو اس نماز کی 17 رکعتیں رکھی ہیں تاکہ شریانوں کی ساری چربی پگھلے اور انسان سو جائے. اور حاضرین محترم, یہ تو عمومی نمازوں کا تصور تھا, لیکن قربان جائیں آقائے دو جہاں آپ کے دین کی عظمت پر, اس لیے کہ عام نمازوں کا تصور تو یہ سمجھ لیا گیا. اب رمضان المبارک آ گیا, انسان روزہ رکھتا ہے, سارا دن بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, شام کو افطاری کا وقت آتا ہے, وہ روٹین کے کھانے سے کئی گنا بڑھ کر کھاتا ہے, کئی گنا بڑھ کر پیتا ہے, کیونکہ کھانے پینے کی مقدار رمضان میں شام کی بڑھ جاتی ہے. فرمایا کہ اب خطرہ ہے کہ کولیسٹرول بہت اونچا ہو جائے, 17 رکعتیں عشاء کی پڑھو, 20 رکعتیں تراویح کی پڑھو تاکہ ساری چربی نکل جائے. حاضرین محترم, اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس نماز کے اندر سجدہ رکھا اور حکم دیا شریعت اسلامیہ نے اور حضور علیہ السلام نے کہ سجدے کثرت سے کیا کرو, سجدے کثرت سے کیا کرو, اور فرمایا لمبے سجدے کیا کرو, اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. یہ تو اس کا روحانی فائدہ ہے, لیکن ہم تو سائنسی تحقیق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لمبے سجدے کی حکم کیوں دیا اور کثرت سے سجدہ ریزیوں کا حکم کیوں دیا؟ والذین یبیتون ربہم سجدا وقیاما, وہ لوگ جو راتوں کو لمبے لمبے سجدے کرتے راتیں گزار دیتے. سجدے کثرت سے کیوں کرو؟ اس کا طبی فائدہ اور مقصد یہ ہے
کہ آپ غور فرمائیں، یہ دل یہ بلڈ کا پمپ ہے، یہ آپ کا پمپ ہے، خون کو پمپ کرتا ہے، ٹیوب ویل ہے، یہ دل پمپ کرتا ہے اور خون شریانوں کے ذریعے پورے جسم کے اعضاء کو پہنچتا ہے، بازوؤں کو، سینے کو، پیٹ کو، پاؤں تک، پورے جسم کو یہ خون دیتا ہے، سارے اعضاء جسم کے دل سے نیچے ہیں، آپ دیکھیں دل اس جگہ سینے میں ہے اور باقی سینہ سب اعضاء سے اونچا ہے، اس کے اوپر صرف گردن اور سر ہے، سارے اعضاء نیچے ہیں، تو جو اعضاء نیچے ہیں وہاں تو دل جب خون کو پمپ کرتا ہے تو تازہ ستھرا اور صاف خون سارے اعضاء کو کثرت کے ساتھ ہر وقت پہنچتا رہتا ہے، سرکولیشن میں ہر وقت پہنچتا ہے، مگر سر انسان کا دل سے اوپر ہے، تو دل جب پمپ کرتا ہے تو سر کو بھی جاتا ہے، مگر اتنا صاف اور تیزی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ دل کا صاف کیا ہوا خون سر کو نہیں پہنچتا جتنا کہ باقی جسم کو پہنچتا، اور سارے جسم کی سلامتی دماغ کی سلامتی پر منحصر ہے، دماغ بہتر ہو تو جسم بہتر، اور دماغ ڈل ہو گیا تو جسم بیمار ہو گیا، تو فرمایا کہ ادروائز خون پمپ ہو کر پورے جسم کو تو فراوانی کے ساتھ ملتا ہی رہتا ہے، مگر سر محروم رہتا ہے، اور سر کو ضرورت زیادہ ہے صاف خون کی، تو لوگوں نماز پڑھو اور کثرت سے لمبے سجدے کیا کرو، کہ جب تم سجدے میں جاتے ہو اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ دل اوپر ہوتا ہے، سر نیچے ہوتا ہے، سر نیچے دل اوپر ہے، تو سجدے کی حالت واحد وہ حالت ہے کہ دل کا پمپ کیا ہوا خون براہ راست سر کی طرف جا رہا، جتنا طویل سجدہ ہوگا اتنا بہتر صاف خون دماغ کو پہنچے گا، اور خون کو جتنا صحت مند دماغ کو خون پہنچے گا اتنا صحت مند دماغ ہوگا، اور صحت مند دماغ جسم و روح کو بھی صحت مند کر دے۔ پھر نماز کی حالت میں سجدے کے دوران آپ کو حکم دیا کہ آپ سجدہ کرتے ہوئے اپنے گھٹنوں کو یعنی رانوں کو اور پیٹ کو جدا رکھیں، بڑی لطیف بات، آپ کو مردوں کو حکم دیا کہ سجدے کے دوران اپنی رانوں کو، گھٹنوں کو اور پیٹ کو جدا رکھیں، اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ رانوں اور پیٹ کو ملا کے رکھیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کی رانے اور ان کے پیٹ ملے ہوئے ہوں، ان کے لیے بہتر ہے، اس میں امتیاز شریعت نے کیوں رکھا؟ آج تک تو شریعت کے حکم کی حکمت کوئی سمجھ نہ سکا، مگر آج آ کر جب یہ گائنوکالوجسٹ منظر عام پر اپنی تحقیق کو لے آئے، اور گائنوکالوجی کا جب فن ہمارے سامنے آیا، زنانہ امراض کی تحقیقات شروع ہوئی، تو آج کے دور میں پتا چلا کہ عورتوں کی زنانہ امراض میں ایک مرض ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ریٹروورشن آف یوٹرس، یعنی ان کی جو بچہ دانی ہے وہ پیچھے گر جاتی ہے، بچہ دانی عورتوں کی بعض اوقات رحم پیچھے گر جاتا ہے، پیچھے لگ جاتا ہے، اور اس سے بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، مینسٹریشن جو منتھلی کورس ہے وہ تکلیف سے آتے ہیں، بے پناہ درد، بے پناہ تکلیف، بہت سے امراض، پٹھوں کا کھچاؤ، اعصاب کی تکلیف، اور پنڈلیوں کا درد، اور زندگی سے اجیرن ہو جانا، بدمزہ زندگی ہو جانا، ہزاروں امراض اس سے پیدا ہو جاتی اور پوری زندگی اجیرن ہو جاتی، سبب کیا ہے کہ بچہ دانی پیچھے گر جاتی، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، اور جو گائنیکولوجسٹ ہے وہ اگر تشخیص کر لے کہ بچہ دانی پیچھے گئی، ریٹروورشن آف یوٹرس کی مرض ہو گئی ہے، تو وہ دنیا میں اس کا بہترین علاج یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ گھٹنوں اور پیٹ کو ملا کر زمین پہ پڑے رہو، جتنی کثرت کے ساتھ اس سجدے کی حالت میں عورت جائے گی اس سے بہتر ریٹروورشن کا علاج کوئی نہیں ہے، اللہ پاک نے عورت کو نماز کے اندر اس کا علاج بھی عطا کر دیا، تو جو عورت نماز کی پابند ہے اور نماز کثرت سے پڑھتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں طویل سجدے کرتی ہے، وہ روحانی مقامات کے قرب تو طے کرتی ہی کرتی ہے، مگر ہزار ہاتھ جسمانی امراض سے خود بخود بچ چلی جاتی ہے۔ حاضرین محترم، اب آخر میں دو تین چیزیں معقولات کے حوالے سے حلال اور حرام کے تصور پر دینا چاہتا ہوں، کہ جو مسلمان ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے، یہ استعارتاً فرمایا، یعنی مسلمان کم کھاتا ہے، کافر پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے، مسند دہلمی میں حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ کھانے والوں سے نفرت فرماتا ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ بہت زیادہ کھانے والوں سے پناہ مانگا کرو، یہ کفر